السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ روم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو پیشن گوئیاں ہمیں عطا فرمائی. ہجرت حبشہ کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی تھی، اور ایرانی مشرک تھے اور رومی عیسائی تھے. جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مشرکین نے واویلا مچا دیا کہ دیکھو ہم بھی تو مشرک ہیں تمہارے کہنے کے مطابق، تو عیسائی جو ہے وہ ایرانی جیت گئے، وہ بھی مشرک ہیں، اور تم کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو دیکھو عیسائی جو رومی ہیں وہ تو ہار گئے، کہ مسلمان ہم نے تم پر غالب آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند ہی برسوں میں بدعی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، جو زیادہ سے زیادہ 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 9 کی عدد کے لیے. فرمایا کہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کو غلبہ دے دے گا، اور اس دن اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے. اور ہوا بھی یہی کہ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہو رہا تھا 17 رمضان کو، تو ایک طرف مسلمان غالب آئے مشرکوں پر، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا فرما دی ایرانیوں کے اوپر. یہ قرآن کی بہت بڑی پیشن گوئی تھی جو قرآن کے نزول کے دوران ہی پوری ہو گئی، اس کی طرف اشارہ ہے. یہ گویا کہ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے. جب قرآن نے پیشن گوئی کی تو رومیوں کی عید سے ہی بچ چکی تھی، کوئی ایسا امکان نہیں تھا کہ وہ غالب آ سکیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، فرمایا کہ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد انقریب چند سالوں میں دوبارہ غالب ہوں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. یہ ہے کہ جو دو پیشن گوئیاں کی، ایک مسلمانوں کے جیتنے کی اور ایک رومیوں کے جیتنے کی، یہ قرآن کے نزول کے دوران یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی تھی. اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اصل زندگی آخرت کو بھلا دیتے ہیں. فرمایا کہ پچھلے لوگ ان مشرکین مکہ سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا، تو یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے. دوسرے رکوع میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، وہی لوٹ آئے گا اور اسی کے اندر تم سب دوبارہ جمع کیے جاؤ گے. نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ صبح و شام اور رات کے اوقات میں بھی اور ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. مفسرین نے مراد دی کہ یہاں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تیسرے رکوع میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، 6 مرتبہ الفاظ ہیں ومن آیاتہ ومن آیاتہ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے پورا انسان بنا دیا، اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہیں سے جوڑے بنائے، اور تمہارے اندر آپس میں شوہر بیوی کے درمیان رحمت اور محبت پیدا فرما دی. فرمایا کہ تمہاری زبان اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. ایک ہی زبان 3000 کے قریب بولیاں بھارت میں بولی جاتی ہیں، پھر ایک ایک زبان کے کتنے ڈائلیکٹ ہیں، کتنے تلفظ کے مختلف انداز ہیں، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو تم دیکھ رہے ہوتے ہو. رات دن کا نظام اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی اللہ بارش برساتا ہے، اسی نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے، تم کس کس اس کی نعمت کا انکار کرو گے. وہی اس نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ اس نے پیدائش فرمائی، وہی دوبارہ تمہیں لوٹائے گا، اور یہ بات اللہ پر انتہائی آسان ہے. چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا. کیا تم پسند پسند کرو گے کہ تمہارے معبود تو جو تمہارے غلام ہیں تم ان کو اتنا پیسہ دے دو وہ تمہارے برابر ہو جائیں، کبھی پسند کرو گے؟ تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا تم اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دو. اس کے بعد بتایا گیا کہ اپنے دین کو صحیح رخ پر کر لو اور اللہ کے سامنے جھکا دو. فرمایا کہ باقی مصلاح نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے. شیعہ کے لوگ بھی مانی گروہ میں بٹ جانا ہے. کلو حزب بمال عظیم فریحون، تمام گروہ والے اسی پر خوش ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہیں. علماء نے لکھا کہ آج ہم جو تقسیم ہیں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اللہ نے ایک کتاب، ایک رسول، ایک دین عطا فرمایا، یہ مشرکوں کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر لیا تھا. مسالک میں آراء کا اختلاف ایک الگ شے ہے، لیکن حصوں میں بڑھ جانا، فرقوں میں بڑھ جانا، اور اس کی بنیاد پر فرقہ واریت کے پہاڑ کو کھڑا کر دینا، یہ مشرکانہ طرز عمل ہے. اللہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے، اور اپنی کتاب، اپنے رسول کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ انسان کو اللہ اپنی رحمت عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، مصیبت میں وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو، اور مسافروں کو بھی. فرمایا کہ یہ بہتر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ نے مال عطا کیا تو دوسروں کو بھی اللہ کی اس نعمت میں شریک کرو، اور دوسروں تک بھی اللہ کی اس نعمت کے اثرات کو پہنچانے کی کوشش کرو. فرمایا کہ وما آتیتم ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک اضافہ نہیں ہوتا. وما آتیتم من زکات، اور جو زکات سے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا چاہو حاصل کر لو، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں. یہ عجیب بات قرآن نے کہی، مال سود سے نہیں بڑھتا، مال زکات اور صدقات سے بڑھتا ہے. حالانکہ کسی کو 100 روپے دیے، 10 روپے سود ہے، 110 واپس آئے، اور 100 روپے تھے یا 1,00,000 روپے تھے، زکات دی 2,500 روپے، 97,500 رہ گئے. لیکن اللہ فرما رہے کہ سود کم ہوتا ہے اور زکات سے مال بڑھتا ہے. زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مختصراً یہ کہ ماڈرن اکنامکس بتاتی ہے سرکولیشن آف ویلتھ، جتنی زیادہ سرکولیشن ہوگی دولت کی، اتنی معاشرے کی اکانومی فلرش کرے گی، ترقی کرے گی. زکات صدقات انفاق سے مال امیروں سے غریبوں کے پاس جاتا ہے، ان کی پرچیزنگ پاور میں اضافہ ہوتا ہے، وہ زیادہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں، یوں معاشرے میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھتی. جبکہ سود کے نتیجے میں مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں رک کر رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماجہ کی حدیث میں سود کا لازمی انجام مفلسی ہے، اور زکات اور انفاق کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. اللہ نے سود کی ہر لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اپنے راستے میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا آیت نمبر 41 میں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ عذاب آتے ہیں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اجتماعی عذاب کی کیفیات نازل کی جاتی ہے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر، لیکن ایک حکمت یہ کہ جو زندہ بچ جائیں، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ لوٹے اللہ کی طرف. تو اس عبرت کا، ان حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی آخرت کا راستہ تیار کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ ہے جو خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے، مسرور کن ہوائیں بارش سے پہلے. اللہ ہی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، اور اس میں سے جس پر چاہتا ہے بارش کو برسا دیتا ہے. لیکن لوگ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو اللہ کس طرح زمین کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. فرمایا اے نبی، جو لوگ دل کے اندھے بہرے ہو چکے، جو روح کے اندھے بہرے ہو چکے، وہ اب آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. چھٹا اور آخر رکوع سورہ روم کا، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، بچہ بڑا کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ نے تمہیں قوت عطا فرما دی، جوانی دے دی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دے دیا. یہ کل اختیار اللہ کا ہے، جو چاہتا ہے وہ تکلیف فرماتا ہے، جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا قیامت کے دن جب مجرم کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ما لبی بغیر ساعہ، کہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. یہ کم از کم مقدار ہے قیامت کے دن جو انسان سمجھے گا دنیا کے حوالے سے، ایک گھڑی بسر کر کے آئے. جامع ترمذی کے حدیث میں ایک گھڑی ایک ساعت کو کہا گیا، چنگاری جلائی اور ختم. یہ ہوگی حیثیت اس دنیا کی زندگی کی. اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ قیامت کے دن معذرت پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مہلت دنیا میں بھی وہاں عمل کرنا چاہیے تھا. فاصبر، اے نبی صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا یہ وعدہ کہ اہل ایمان بچائے جائیں گے اور مخالفین کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. نبی آپ ڈٹے رہیے، حق کے راستے میں صبر کیجیے. سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور جناب لقمان جو ایک بڑے حکیم اور دانا انسان گزرے ہیں، ان کی وصیتوں کا بیان ہے. فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب قرآن کی آیات ہے. اس کے بعد اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے، نماز وہ قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہی فلاح ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بےہودہ کھیل تماشے کی باتیں خریدتا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے روکے. لہو الحدیث, مولانا علی میاں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑے پیارے الفاظ قرآن نے استعمال کیے, ہر وہ مصروفیت جو اللہ کے ذکر اللہ کی یاد سے روک دے وہ لہو الحدیث ہے. آج کے دور میں آپ اس کو ٹی وی کے ڈرامے کہیں, فلمیں کہیں, یا موسیقی کے گانے کہیں, جو کچھ بھی کہیں, یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں داخل ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے روک دیتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم اس سے مراد گانے موسیقی, اللہ ہم اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ آج کل دانشور کہتے ہیں موسیقی آرام نہیں, جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ. حدیث بخاری شریف کی کہتے ہیں کوئی دلیل موجود نہیں, بھائی قرآن میں اشارے موجود ہیں, حدیث میں دلیل موجود ہے, بخاری کی حدیث ہے, بیان نہیں کرتے, چھپاتے لوگوں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر قریب میری امت شراب کو, ریشم کو, سونے کو اور موسیقی کے آلات کو حلال کر لیں گے. بھائی حلال کس کو کیا جائے گا جو حرام ہونا, اور ہمیں پتا ہے کہ امت کے مردوں کے لیے جو ہے وہ ریشم حرام ہے, سونا بھی حرام ہے امت کے مردوں کے لیے, شراب بھی حرام ہے, ہم سب کو پتا ہے. تو فرمائے کہ 4 چیز امت حلال کر لے گی, جس میں چوتھی چیز فرمائی موسیقی کے آلات. اللہ ہمیں اس موسیقی سے بچنے کی توفیق دے. یہاں یہ ہوگی وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا, وہاں اللہ کی یاد نہیں ہو سکتی. ایک عالم عالم عزیز نے بڑی پیاری بات کہی, ذرا کچھ سوچو یہ موسیقی تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے دور کرتی ہے, خود ایسا کرو اپنے عمل. تو فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ بھی جو بیکار باتیں خریدتا ہے تاکہ بغیر ان کے اللہ کے راستے سے روکے, اور یہ وہ ہے کہ جب اللہ کی آیات اس پر پڑھی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہوا ہٹ جاتا ہے, سنتا ہی نہیں, گویا کہ سکان کے اندر بوجھ آ گیا. اللہ میں اسے محفوظ فرمائے. مفسرین نے لکھا نظر بن حارث ایک سردار تھا مشکین کا, اس نے کنیزیں لا کے کھڑی کر دی, وہ کنیزوں کو لا کے گانے بجانے پر مجبور کرتا تھا اور کہتا تھا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں گانے بجاؤ. آج بھی آپ دیکھ لیجئے قرآن سے روکا جاتا ہے اور گانوں کی محفلیں عام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی اور گانوں سے اس طرح کی فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا, زمین میں پہاڑ جمع کیے, ہر طرح کے جانور پیدا کیے, بارش اس نے برسائی. بتاؤ تمہارے جھوٹے معبود میں سے کوئی ایسا ہے نہیں کرنے والا ہو, ایک اللہ کو پکارو اس کے سوا کسی کو نہیں. دوسرے رکوع میں جناب لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے. جناب لقمان کے متعلق علماء نے لکھا کہ نبی نہیں تھے, یہ نبی نہیں تھے. ایک امکان ہے کہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں ہوں, اللہ عالم, لیکن ایک فطرت سلیم فطرت والے انسان تھے, ان کی عقل و فطرت سلامت تھی, عرب کے لوگ بھی ان سے واقف تھے. ان کی وصیتیں اتنی عمدہ ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن میں نقل کیا. اللہ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, انشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اصل عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کو پہچان کے اس کا شکر ادا کرے. فرمایا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ادا کرتا ہے, کسی پر احسان نہیں کرتے تم. دوسری بات, جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق دے. اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدی, میرا بھی شکر ادا کرو, اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. لیکن بتایا گیا ماں باپ اگر شرک پر مجبور کرے, ماں باپ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. بات مانی جائے گی ٹاپ پر اللہ کی, سب کے حقوق بر حق, لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, بقیہ لوگوں کے حقوق ماں باپ کے حقوق کے نیچے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں, آپ نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. فرمایا کہ ماں باپ کی وہ بات نہ ماننا کہ وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے, لیکن ہاں دنیا میں اچھا سلوک کرنا, یعنی کہ بدتمیزی سے دور کراؤ, دنیا میں اچھا سلوک کرنا اور پیروی کرنا اس کے راستے کی جو میری طرف اللہ فرمانے رجوع کر لے. اس کے بعد جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, چاہے چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں, اللہ لے آئے گا, محاسبہ ہو کر رہے گا. اس کے بعد بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اے میرے بیٹے اپنی صلاۃ نماز قائم کر, وامر بالمعروف نیکی کا حکم دے, ونہ عن المنکر بدی سے روک دے, واصبر علی ما اصابک جو مصیبت آئے اس راستے میں اس پر صبر کر. تو نماز کا اہتمام کرو, دوسروں کو نیکی کی دعوت دو, یہ آج ہماری ذمہ داری ہے, دوسروں کو بدی سے روکو, یہ کام کرو گے تو مشکلات تو آئیں گی, آنے والی مشکلات پر صبر کرو. اس کے بعد کہا کہ دیکھو لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال نہ پھلاؤ اور اطراء کر مت چلو, تکبر سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ اپنی چال میں بیان عربی اختیار کرو. اللہ کے رسول چلتے تھے وقار سے, بہت تیز بھی نہیں بہت سلو بھی نہیں. اور فرمایا کہ اپنی آواز پست رکھو, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. بعض لوگ جب کسی سے بات ہوتی ہے تو چلانے پر آ جاتے ہیں, چلانا کوئی دلیل نہیں, اور چلاتا وہی ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. چلانے کا کوئی فائدہ نہیں, دھیمی آواز انداز سے بات کرو. ہاں کہیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے, بہت بڑا مجمع ہے تو اسپیکر بھی لگانا پڑے گا, کوئی دور جا رہا پکارنا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن بحث موبائل سے نہیں, چلانے کے بجائے دلیل سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ لقمان کا تیسرا رکوع ہے. فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین تمہاری خدمت پر لگا دی, طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی, لیکن یہ مشرک جو ہے کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کی پیروی کریں, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے, باپ دادا کی اندھی تبدیل کر رہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, تب بھی کرتے ہی رہیں گے لیکن بات نہیں آتے. فرمایا کہ اس آدمی نے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا ہو, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا. جو اللہ سے جڑ جائے اس کو بھی کسی کی پریشانی نہیں رہنی چاہیے, لیکن جو اللہ کو چھوڑ دے گا وہ در بدر کی ٹھوکرے کھائے. فرمایا کہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کو بلا رہے ہیں, ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دنیا کا دیں گے لیکن جس کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. فرمایا اللہ نے کہ تمام زمین کے درخت اگر قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, سات سمندر اور بھی آ جائیں اور یہ سارے قلم لکھنا شروع کر دیں, اللہ کی باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ سمندر ختم ہو جائیں گے, یہ قلم ختم ہو جائیں گے. فرمایا تم سب کا دوبارہ پیدا کرنا ایک انسان کے پیدا کرنے کی طرح ہے, جس سے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی تم سب کو پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ ہی کے لیے رات دن کا نظام, اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا, سورج چاند تمہاری خدمت پر لگا دیے, کیا اب بھی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے, اب بھی اللہ کو نہیں مانو گے؟ اس کے بعد چودہ رکوع سورہ مبارکہ کا. فرمایا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے, اس میں نشانی ہے تمہارے لیے, اور جب یہ کشتی میں پھنس جاتے ہیں سمندر میں, ایک اللہ کو یہ پکارتے ہیں, سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو وہی اصل معبود ہے جس کو تم مشکل میں پکارتے ہو, اسی کو ہمیشہ پکارو, اسی کے ہو رہو. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, وخش یوم لا یجزی والد عن ولده بلا مولود ہوا جاد عن والده شیئا, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں باپ روٹی کھا لے بیٹے کی بھوک نہیں مٹے گی, بیٹا دوائی پی لے باپ کو شفا نہیں ملے گی, ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا پڑے گا. اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے. آخری آیت میں اللہ نے پانچ غیب کے خزانے بیان کیے, ان اللہ عنده علم الساعه, بے شک قیامت علم اللہ ہی کے پاس, دل الغیب اللہ باریک برساتا ہے, ویعلم ما فی الارحام, اللہ ہی جانتے کیا کچھ رحم کے اندر ہے یوٹرس میں, وما ندری نسم مادہ تقسیم و غذا, کوئی نہیں جانتا کل کہ وہ کیا کرے گا, وما ندری نسم یہ اور تموت, کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں مرے. یہ پانچ خاص اللہ کے علوم ہیں. بعض لوگوں کو پریشانی ہو گئی, اللہ نے کہا کہ وہ بارش برساتا ہے, بعض لوگوں نے کہا ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے محکمہ موسمیات والوں سے, تو بھائی اللہ نے انکار کب کیا اس کی معلومات؟ لیکن یہ بھی تو سوچو محکمہ موسمیات والوں کی پیشن گوئی غلطی ثابت ہوتی ہے اور وہ اتنا بتا سکتے ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ کو پتا ہے کتنی ہوگی کہاں ہوگی, اس سے رحمت ملے گی لوگوں کو زحمت آئے گی, کتنی اس سے پیداوار ہوگے گی, اللہ ایک ایک بات کو جانتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے کہ بچہ یا بچی ہوگی, حالانکہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بعض اوقات بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن تم نے بھی اللہ نے جو عقل کی وہ استعمال کی, کچھ ایجادات کی تو اللہ کی دینی صلاحیت سے کب معلوم ہوا, لیکن اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہے اس کی زندگی کتنی ہوگی, تمہیں پتہ ہے یہ مرے گا کب, تمہیں پتہ ہے اللہ جانتا ہے کہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا, اس کا رزق کتنا ہوگا, یہ ماں باپ کے لیے کیسا ہوگا, کیا کیا اس کے اعمال ہوں گے, کیا تمہیں سب کچھ پتہ ہے؟ یقینا نہیں, کچھ بھی تمہیں نہیں پتا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد سورہ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے, اس کو سورہ الاسلامی مسجدہ بھی کہتے ہیں. جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اللہ کے رسول اس کی تلاوت کرتے تھے, فجر کی پہلی رکعت میں جمعے کے دن, اور دوسری رکعت میں آپ تلاوت کرتے تھے سورہ الدہر جو 29 سے بارے میں آئی ہے. اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور مشرکین کو وعیدیں اور ڈراوے سنائے گئے ہیں. فرمایا الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, یہ کتاب نازل کی گئی اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہان والوں کا رب ہے اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اے نبی ان کو خبردار کیجئے, برسوں سے مشرکین میں کوئی رسول نہیں آئے, اللہ ہے جس نے جو شے پیدا کی بہترین پیدا کی اور انسان کو مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا, اور اس میں اللہ نے روح پھونکی انسان کو سماعت بصارت عقل اور دماغ عطا کیے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسرا رکوع ہے مجرمین کا بیان. قیامت کے دن وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے مان لیا اور سن لیا، اے اللہ ہمیں موقع دے دے، ہمیں ایک دفعہ جانے کا موقع دے دے دنیا میں، ہم نیک عمل کر لیں یقین لے آئیں. کوئی فائدہ نہیں. مانگنے کا آج موقع ہے، سنبھلنے کا آج موقع ہے، اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان نہیں جانتا اللہ نے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے چھپا رکھا ہے. یہ آیت نمبر 17 ہے. مراد ہے کہ جنت کی نعمتوں کا تصور ممکن نہیں. اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال رکھ گیا. پھر اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی، کوئی نہیں جانتا کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور عمل کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ اسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد بیان ہے آیت نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے تاکہ لوٹے اللہ کی طرف. یہ اللہ کے قانون عذاب کی شدت بیان ہوئی. انفرادی سطح پر مشکلات آتی ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ روئے گڑگڑائے اور سمجھ جائے. اجتماعی سطح پر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے سچی توبہ اور استغفار کر لیں. تو آنے والی مسائل مشکلات میں یہ ایک ہمت ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو اللہ کی آیات سے اعراض کریں گے، انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرمین سے انتقام لینے والے. اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے. اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ فرمائے کہ جو اللہ کی کتاب سے منہ پھیریں گے، منہ موڑ لیں گے، اعراض کریں گے، ایسے مجرمین سے ہم انتقام لیں گے. تیسرا رکوع اور آخر رکوع سورہ مبارکہ تھا، بنی اسرائیل کا بیان. فرمایا کہ وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ائمہ بنائے، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے لوگوں کو جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یہ امامت کے منصب کے لیے تین باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک، اللہ کے احکامات سے ہدایت دینا لوگوں کو. نمبر دو، صبر کرنا. نمبر تین، اللہ کی آیات پر، کتاب پر یقین ہونا. آج یہ مقصد میرے اور آپ کے پاس. دیکھیے، اس کی ذمہ داری کے لیے تین کام کرنے ہوں گے. اس قرآن کو عام کرنا ہوگا. نمبر دو، اس کی آیات پر یقین دل و جان سکے، یہی اللہ کا سب سے بڑا کلام ہے، اسی سے ہدایت ملے گی، یقین ہونا چاہیے. نمبر تین، صبر. مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، اس کے بغیر اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا. تو یہ تین صفات ہیں، اللہ کے احکامات کو عام کرنا، صبر کرنا، اللہ کی کتاب کی آیات پر یقین رکھنا. تب جو ہے وہ امامت کی ذمہ داری ادا ہوگی جو آج مجھے اور آپ کو ادا کی گئی ہے. اللہ ہمیں ان صفات کو اختیار کر کے اس امامت کے منصب کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا مشرکین کے لیے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ہلاک کیا، یہ اس میں نشانی، اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا، اے نبی ان کی ہمدردی کو جانے دیجیے، فاعرض عنہم، ان سے اعراض فرمائیے، وانتظر انہم منتظرون، اور آپ انتظار فرمائیے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے عذاب کے حوالے سے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب آ رہی ہے. آٹھ مکی صورتوں کے بعد اب ہم سورۃ احزاب پڑھ رہے ہیں. اس میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات دی گئی، پردے کے حوالے سے احکامات بھی آئے ہیں، غزوہ احزاب کا بیان بھی آیا ہے، اور منافقین کا بھی کوئی ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار و منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجئے. اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں ہدایت ہے، تقوی اختیار کرو، منافقین و کفار کی باتوں کو اہمیت نہ دو. نمبر تین، واتبع ما یوحى الیک من ربک، آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. ہمیں بھی ہدایت ہے کہ قرآن کی پیروی کرو. وہ توکل علی اللہ، اور نبی اللہ پر توکل کیجئے، کوئی ہمیں بھی ہدایت ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، منافقین کفار کی بات کو اہمیت نہ دیجئے، وہی جو آ رہی ہے اس کی پیروی کیجئے، اور اللہ پر توکل کیجئے. اللہ ہم سب کو ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے بتایا، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے. یہ کفار کہتے تھے بھائی کچھ ایمان کچھ کفر، یہ نہیں چلتا ہوگا، ایک وقت میں ایمان ہوگا یا ایک وقت میں کفر ہوگا. کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے. ان کی ایک بری رسم تھی، بیوی کو کہہ دیا کرتے تھے تم میری ماں کی طرح ہو میرے لیے، پھر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تعلق قائم نہیں کرتے تھے. فرمایا غلط، ماں ایک ہی ہوتی ہے انسان کی جس سے اس کا جنم ہوا ہے، اس کو زہار کا مسئلہ کہتے ہیں. یہ مسئلہ بیان ہوگا 28 سے پارے کی پہلی صورت میں انشاءاللہ سورہ مجادلہ. دوسری بات وہاں پر یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے، قرآن نے اس سے منع کیا. فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے والدین ان کے باپ کی طرف منسوخ کرو، یہی زیادہ بہتر ہے. اگر لیگلی مسئلہ آئے بھی تو ایک ہی پاسبلٹی ہے، فارم وغیرہ فل کرنے ہو، سرپرست میں نام لکھوا دے انسان اگر کسی کو گود لیا ہے، گارجین میں نام لکھوا دے، لیکن بچے کو اس کے باپ کی طرف ہی منسوخ کرنا چاہیے. یہ بری رسم لوگوں کی تھی، کہا نہیں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ منہ بولا بیٹا ہی رہتا ہے، اس کو اس کے والد کی طرف ہی منسوخ کرنا چاہیے. فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی اہل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر محترم ہے، اور ان کی ازواج مطہرات امت کی مائیں تھیں. اللہ کے رسول نے عمر فاروق کو کہا رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ سب سے بڑھ کر محبت ہے، بخاری کی حدیث، پوچھے کیا تمہاری جان سے بڑھ کر بھی؟ خاموش ہو. ہم لوگ ہوتے تو شاید دعویٰ کر دیں، دعویٰ کرنا کون سی بڑی بات ہے، پھر شاید کچھ سوچ کر بلا ہوگا اللہ کے رسول اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہے. فرمایا کہ الان اب تمہارا ایمان مکمل ہو، اللہ ہمیں یہ ایمان عطا کرے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے حبیب سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ان کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ جو رحمی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، باقی سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن رحمی رشتوں کی اہمیت زیادہ ہے. بھائی کسی کا انتقال ہوگا تو بیٹے کو وراثت ملے گی نا، باقی مسلمانوں کو تو نہیں ملے گی. یہ مقصد ہے کہ ان احکامات سے رحمی رشتوں کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، اس میں غزوہ احزاب کا بیان. شوال 5 ہجری میں پیش آیا، یہود نے سازش کی مشرکین کے ساتھ، 10 سے 12 ہزار کا لشکر آ گیا پورے عرب سے. اللہ کے رسول نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی، ایک جانی تھی شمال مغرب کی مدینے کی جہاں سے امکان تھا حملے کا، باقی جگہوں پر پہاڑیاں تھی چٹانیں تھی، تو اللہ کے رسول نے خندق کھودی. آپ خود بھی شریک رہے، ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں وہ ٹھنڈے مشینوں میں بیٹھے رہے ایئر کنڈیشن میں اور کار کو نیچے سڑکوں پر جو جانے دے، نہیں ایک صاحب یہ ہے پیٹ دکھایا اپنا، یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھ رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے 2 باندھے آگے آگے تھے. یہ بڑا شدید مرحلہ تھا اہل ایمان کے لیے، منافقین کا نفاق کھل کر آ گیا اور اہل ایمان کا ایمان کھل کر سامنے آیا. یہ ہے غزوہ احزاب کا مختصر بیان. اب آئیے اس کا مطالعہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو. اذ جاءتكم جنود فارسلنا علیہم وجنودا لم تروها، جبکہ تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے تم پر یعنی ان لوگوں پر آندھی بھیجی اور وہ لشکر کے جو تم نے نہیں دیکھے. ایک مہینے تک محاصرہ رہا، مشرکین کو کامیابی نہیں ملی. اس کے بعد اللہ نے زور کی آندھی چلائی، ساری دیگیں ان کی اڑ گئیں، جانور بھاگ گئے، خیمے اڑ گئے، وہ ناکام چلے گئے. صحابہ کو کچھ نہیں کرنا پڑا سوائے خندق کھودنے. یہ دیکھیے 10 ہزار کی مدینے کی آبادی بھی نہیں، 10 ہزار سے زیادہ لشکر باہر سے آ گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے کیونکہ وہ ایمان والے تھے نا، اللہ ان کی دشمن ہی پر آ گئے. لوگ کہتے طالبان کی مدد کیوں نہیں ہوئی، یہ اعتراض کرتے لوگ، میں یس کیا کرتا ہوں. علماء نے بھی جواب دیا کہ ہم نے کیا مدد کی ہوئی، کیا ہم لوگوں نے ایمان کا ثبوت پیش کیا؟ باقی مسلمانوں نے کوئی ایمان کا ثبوت پیش کیا تو اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں کرتا میں ان کی مدد. یہ ہے مسئلہ، وہاں صحابہ کرام کے پاس ایمان تھا، یہ لشکر کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. آج یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ دنیا کی قومیں کچھ بھی نہیں کر سکیں، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہی اہل ایمان سخت آزمائے گئے اور شدید طریقے پر جھنجھوڑ دیے گئے. اب منافقین کا بیان ہے، کہنے لگے ہم سے تو جھوٹے وعدے کیے گئے تھے، یہ سارا عرب ابھر کر آ گیا ہے اور ہمیں کہا گیا تھا ہمیں فتوحات ملیں گی، ہم سے تو جھوٹے وعدے کیے گئے. اس طرح کی کلمہ کلمہ کفر انہوں نے نکالنے کی زبان سے کوشش کی. قرآن نے کہا یہ تو پہلے وہ لوگ تھے، بہت کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم لڑیں گے، اور اب موقع آ گیا تو فرار اختیار کر رہے ہیں اور زبان میں کفر کے کلمے لے کر آ رہے ہیں. مسلمانوں تمہارے مطالعے کے بڑے کنجوس ہیں، تمہارے نقصان کی توقع رکھتے ہیں اور یہ تو خوف زدہ ہے کہ ان کی جان جا رہی، اور اگر یہ کہیں دور ہوتے دیہاتوں میں تو تمہارے متعلق پوچھتے بھائی کیا ہوا مسلمانوں کا، اب بھی زندہ بچے کہ نہیں. یہ منافقین کا یہ ترجمہ قرآن یا تفسیر سے بیان کیا. منافق کون؟ قبول کرے اسلام کو، اس کے بعد دین کے لیے جان مال کے تقاضے آئے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے. احزاب جان لگانے کا موقع تھا نا، خوف کا موقع تھا، پیچھے ہٹ گئے، قرآن نے منافق قرار دیا. اللہ اس روش سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے دین کے تقاضوں پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے قرآن کی بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ایک تو یہ آیت عام ہے، عام اس معنی میں اللہ کی اطاعت اسی وقت ہو سکے گی جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی، خواہ نماز کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو، نمونہ اللہ کے رسول کی ذات. ایسے نہیں کہ مسجد پر بڑے اچھے نمازی ہیں اور دکان پر جھوٹ بول رہے ہوں، دکان پر وعدہ خلافی کر رہے ہو، دکان پر بری زبان استعمال کر رہے ہو. نہیں، مسجد میں بھی نمونہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی، دکان پر بھی نمونہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی، گھر میں شادی بیاہ کا موقع آ جائے نمونہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی، گھر میں میت کا موقع آ جائے نمونہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ آیت یہاں پر کہاں آئی؟ پچھلے رکوع میں احزاب کا بیان، اگلے رکوع میں بھی احزاب کا بیان، اس کے بیچ میں آیت آ رہی ہے. یہ احزاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی جدوجہد چل رہی تھی نا، کس لیے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. 23 برس کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. اس میں جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کی جائے گی، یہ 23 برس کا اسوہ ہے نا. اس کے لیے بھی تو دیکھو اسوہ حسنہ کو، اللہ کے دین کی دعوت کے کام میں شرکت کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں شرکت کرو. یہ 23 برس کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مبارک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 23 برس کی اس کی سنت تھی اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کے دین کی قیام کی جدوجہد میں شرکت کرنا، اللہ ہمیں اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اہل ایمان کا بیان، اور بڑا عجیب بیان، بڑا ہی عجیب بیان. فرمایا کہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یہ تو وہی ہے جس کا اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا، اور صدقہ اللہ اس کے رسول نے. منافقین کی حالت کیا تھی؟ خوف. اور صحابہ کی حالت کیا ہے؟ یہ تو وعدہ ہوا تھا اس نے، کاہے کا وعدہ بھائی؟ مشکلات آئیں گی، آزمایا جائے گا، تو یار وما زادهم الا ایمان و تسلیما. اس کیفیت نے، اس مرحلے نے ان کے ایمان اور جھک جانے کی روش میں اور اضافہ کر دیا. ہے نا ایمان اب یہ چیز، منافق بھاگ رہے اور اہل ایمان تیار کرے جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکر کو واپس لوٹا دیا، ایک مہینے کے بعد آندھی چلی اور ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے جانوروں کو بھی بھگا دیا، ان کی دیگیں بھی الٹ دی، ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے اور فرار ہو گئے. اور پھر اللہ کے رسول صحابہ سے کہا، اب یہ تمہارے خلاف کبھی نہیں آئیں، ساری طاقت لگا کر انہوں نے دیکھ لی، اب ہم جائیں گے. اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اللہ کے رسول کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک اور قبیلہ تھا یہود کا، بنو قریظہ کا، انہوں نے احزاب کے موقع پر خلاف ورزی کی تھی، ان کے خلاف اقدام کیا اللہ کے رسول نے اور ان کو بھی مدینے سے نکالا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ زمین تمہیں ان کے حوالے کر دی، یعنی ان کا مال غنیمت مل گیا مسلمانوں کو، اور ایک اور زمین بھی عطا کی. مفسرین نے کہا خیبر کی فتح کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنا دی، جو 7 ہجری میں فتح ہوا تھا. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی دو آیات میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا. جب عام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آئی مال غنیمت کی وجہ سے، تو ازواج مطہرات سے بھی دل جاؤ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اللہ کے رسول غصے ہو گئے، کہا اگر دنیا چاہیے تو دے کے پاری کرتا ہوں، اور اللہ اور رسول اور آخرت چاہیے تو اسی طرح سادگی سے زندگی بسر. ایک مہینہ گزر گیا، پھر ازواج مطہرات نے کہا نہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، اللہ، اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے. یہ ازواج مطہرات تھی، انسان تھی، یہ تقاضا آگے بشری تقاضے کے تحت، لیکن ایمان درست تھا، تو استقامت کے ساتھ نہیں، دنیا نہیں چاہیے، آپ اللہ کا رسول، اللہ اور آخرت ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد ازواج مطہرات کے بلند مقام کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر بالفرض کوئی کوتاہی آپ لوگ کریں گی تو دوہری سزا ملے گی، لیکن آپ میں سے کوئی نیک عمل کرے گا تو ثواب بھی دوہرا ملے گا. کیوں؟ جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکلیں، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے معاملہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور کوئی کوتاہی کرے تو سزا بھی زیادہ ملتی ہے. کیونکہ امت کی خواتین کے لیے ازواج مطہرات کو نمونہ بننا تھا نا، اللہ کے رسول تو مرد عبادت، امت کی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ازواج مطہرات سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو خاص طور پر متنبہ کیا گیا تاکہ وہ اپنے دامن کو بالکل پاک اور صاف رکھے. اس کے بعد اب پردے کے حوالے سے احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے. خطاب اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات سے ہے، لیکن ظاہری بات ہے حکم عام تمام امت کی خواتین کے لیے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لسنت احد من النسائی، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو. ان تقیتن، اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو، فلا تقطعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض، تو گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرنا. کسی اجنبی سے گفتگو ہو تو ایسی نرمی اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو وہ برا خیال پیدا کرے. وقلنا قولا معروفا، اور بات کہنا بالکل معقول اور درست. یہ ہے پہلی بات. ایک عورت جب نامحرم مردوں سے بات کرے تو ضرورت بات کرے, لیکن زبان میں کوئی ایسی نرمی نہ آئے کہ اگر کسی کے دل میں کھول دو تو برا خیال پیدا ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدتمیزی میں درد ہے ہوتا رہے, نہیں. فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, بات ہے درست, بدتمیزی نہیں کرنی, بد اخلاقی نہیں کرنی, لیکن زبان میں ایسی نرمی نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے. کیوں؟ بہرحال عورت کی آواز میں مردوں کے لیے اللہ نے کشش رکھی ہے, فتنے سے بچنے کے لیے اس کا حکم دیا گیا. دوسرا حکم, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح نمایاں ہوتی ہوئی نہ پھرو. ظاہری بات ہے اول خطاب اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات سے تعلیم امت کی خواتین کو. عورت کا اصل مقام اس کا گھر, عورت کی وہی نماز پسندیدہ جو گھر میں ادا کرے. حدیث میں عورت جب تک گھر میں اللہ کی رحمت میں باہر نکلتی ہے تو بے پردہ عورت کے ساتھ, بے حیائی کرنے والی عورت کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے اور لعنت ہوتی ہے اللہ. باہر نکلے ضرورت حجاب کا لحاظ کرتے ہوئے, جس کی تفصیل آگے اور آئے گی انشاءاللہ تعالی, ضرورت تو باہر جائے, کوئی بیماری کا معاملہ ہے, کوئی خریداری کرنی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے, ٹھیک ہے, کوئی رج کی بات نہیں. لیکن عموماً عورت کا اصل دائرہ کار گھر مقرر کیا گیا. مرد کو اللہ نے وہ جسامت دی جو باہر کے کاموں کے لیے زیادہ موضوع ہے سب کاموں کے لیے, اور عورت کو اللہ تعالی نے وہ فزیک و جسامت دی جس میں ماں کی ممتا بھی ہے اور گھر کے کام کاج کو سنبھالنے کا حوصلہ بھی ہے, کفایت شاعری وغیرہ بھی. تو عورت کو جو فزیک اللہ نے عطا فرمائی وہ گھر کے کام کے زیادہ مناسب ہے, یہی فطری تفصیل ہے. تو بتایا کہ عورت کا اصل گھر, اصل ٹھکانا اس کا گھر ہے, باہر وہ زمانے جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر نہ پھرے. باہر جانا ہو تو پورے حجاب کا لحاظ کر کے جانا ہوگا, جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد پانچویں رکوع کے شروع میں مردوں اور عورتوں, یعنی اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی 10 صفات بیان ہوئی. صحابیات پوچھتی ہیں یا رسول اللہ مردوں کا بڑا بیان آتا ہے, تو اللہ نے 10 صفات مردوں کی الگ اور 10 صفات عورتوں کی الگ بیان فرما دی. مثلا 2-3 صفات میں پڑھ دیتا ہوں, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, یہ کہہ کے آخر میں کہا ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, اسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور کسی اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو آپ اپنے لیے وہ کسی کام میں کوئی اختیار محسوس کریں. نہیں, جب اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا تو اختیار ختم ہو گیا. اس کے بعد کی آیات کا پس منظر ہے, اللہ کے رسول کی خوبیزاد بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, اور ایک اللہ کے آزاد اللہ کے رسول کے آزاد زیادہ غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, جن کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے, لیکن اب حکم آ گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں, تو پھر ان کو زید بن حارثہ دوبارہ کہنا شروع کر دیا صحابہ نے. زید بن حارثہ سے شادی ہو گئی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی, اللہ کے رسول کی خواہش تھی, زینب نے بات مان لی, لیکن معاملہ نبھا نہیں, اللہ کی کچھ مشیت تھی. زید نے طلاق دے دی حضرت زینب, اور اللہ نے حضرت زینب کا نکاح ساتوں آسمانوں پر, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول سے کرا دی. کیوں؟ تاکہ رسم ختم ہوئی. لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے, اور منہ بولے بیٹے کی بیوی پر کوئی طلاق دے دیا کرتا تھا تو شادی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ رسم ختم کروائی اللہ کے رسول سے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں, اس کی بیوی کے ساتھ اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو نکاح اس شخص کا ہو سکتا ہے. یہ ہوا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول کا نکاح, اور یہ پوری رسم اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کرائی. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے والد نہیں. زید تو منہ بولے بیٹے تھے حقیقے بیٹے نہیں, باقی چھوٹے بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا, چار بیٹیاں بڑی ہوئی ہیں, ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم, آپ پر آ کر نبوت ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے رسول کی پانچ صفات کا بیان ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا, دین کی بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا, اور انذار یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا, وداعین للہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا, وسراجا منیرا اور روشن چراغ ہدایت کا بنا کر بھیجا. آج یہ کام امت کو کرنا ہے, اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا, اللہ کے بندوں کو بشارت دینا جو اطاعت کرے, خبردار کرنا اللہ کے عذاب سے نافرمانوں کو, اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, آج یہ امت کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضمنی مسئلہ بیان ہوا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ رخصتی ہوئی ہو, تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہے, رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس میں کوئی عدت نہیں ہے. ہاں کچھ دے دلا کے فارغ کر دو عمدگی کے ساتھ. باقی تفصیلی احکامات سورہ البقرہ میں آئے ہیں طلاق کے, اور کچھ ضمنی احکامات سورہ الطلاق میں بیان ہوئے جو 28ویں پارے کی صورت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ اجازتیں دی تھی, ان کا بیان. نمبر ایک اجازت یہ تھی کہ آپ کے لیے بیویوں کی تعداد کی پابندی اولاً نہیں تھی, عام مسلمانوں کے لیے چار میکسیمم ایک وقت میں, لیکن اللہ کے رسول کے لیے پابندی نہیں تھی. غیر بھی اپنے بھی بڑے اعتراضات کرتے ہیں, اس میں حکمت تھی. نمبر ایک, ازواج متحرات سے امت کی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ کے نمونے کی تکمیل ہوتی. نمبر دو, اللہ کے رسول نے جو شادیاں کی تو پہلی شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی؟ 25 برس کی, اور اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 برس. الزام لگانے والوں کو ذرا اپنی عقل کی طرف سوچنا چاہیے. تیسری بات, ایک ہی خاتون قوادی تھی جن سے شادی ہوئی, حضرت عائشہ. اکثر آپ کے نکاح بیواؤں سے ہوئے, اور جب تک خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا اگلا نکاح نہیں کیا. اگلی بات, حضرت عائشہ سے امت کو 2000 حدیثیں ملی, اس سے زائد. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 سے زیادہ حدیثیں ملی. پھر ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی, جو ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے, پہلے دشمن تھے. ایک حضرت صفیہ جو کنیز بن کر آئی تھی, اللہ کے رسول نے آزاد کیا تھا, پھر نکاح کر لیا تھا ان سے. وہ ایک یہودی کی بہن تھی جو بہت بڑا سردار تھا, اس قبیلے کی مخالفت ختم ہو گئی اللہ کے رسول سے. حضرت عمر کی بیٹی سے شادی ہوئی, حفصہ سے عمر کی اور محبت آپ کو مل گئی. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے شادی ہوئی تو اور ان کی محبتیں مل گئیں. یہ حکمتیں تھیں ساری, اس کو ذہن میں رکھیے اس کو. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دے دی, ہبا کر دیتی, تو کوئی مہر کی پابندی اللہ کے رسول کے لیے نہیں تھی. یہ خالص اجازت اللہ کے رسول کے لیے تھی. تیسری اجازت اللہ کے رسول کو دی گئی کہ وہ چاہے تو مساوات نہ کرے, حالانکہ ایسا کیا نہیں اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول کی اجازت ہے چاہے تو مساوات نہ کرے. ہاں بخاری میں تفصیل ہے, اگر کسی زوجہ محترمہ کے پاس زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا تو جن کی باری مقرر ہوتی آپ اس سے اجازت لے لیتے تھے. یہ خاص اللہ کے رسول کو اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. لیکن ایک وقت آ گیا, اللہ نے کہہ دیا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اے نبی, اب آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتیں حلال نہیں, اور نہ یہ کہ آپ ان خواتین کے مقابلے میں اور خواتین بدل. بس یہی یہ ہے, یہ ازواج مطالعات کی شان بھی بیان ہو گئی کہ یہی اللہ کے رسول کے لائق ہیں. خواہ اور عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے, اب مزید کی اجازت نہیں. الا ما ملکت یمینک, سوائے اس کے کہ جو آپ کی کنیزیں ہیں. دو کنیزیں جویریہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما, ان کو آزاد کر کے نکاح کیا تھا اللہ کے رسول نے. اور دو کنیزیں آئی تھیں, ریحانہ اور ماریہ ابتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ کنیز کی صورت میں اللہ کے حرم میں موجود رہیں. یہ چھٹا رکوع سورہ احزاب کا مکمل ہوا. اس کے بعد چند آداب بیان کیے گئے. جب حضرت زینب سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تو ولیمے کے وقت لوگ بہت جلدی آ گئے, کہا ایسا نہ کرو, اور جب کھانا کھا لیا تو بیٹھے رہے, کہا ایسا بھی نہ کرو, اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے منع کر دیا. سورہ نور کی آیت 27 ہم پڑھ چکے تھے, جس میں حکم آگے دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت دے لیا کرو. تو عام مسلمانوں کو اجازت کا حکم دیا گیا اور کسی کے اوقات کو خراب کرنے سے منع کیا گیا. ایک اہم بات آئی, اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صحابہ کو اولا حکم, نبی کی بیویوں سے بھی کچھ مانگنے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ حجاب نہ قرآن میں آ گیا. صحابہ سے پاکیزہ کوئی لوگ ہو سکتے ہیں انبیاء کے بعد؟ ازواج مطہرات سے پاکیزہ کوئی خواتین ہو سکتی ہیں؟ قرآن نے کہا ان سے بھی کچھ مانگنے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ گراؤنڈ تیار کیا ہے قرآن نے. کل بتاؤں گا انشاءاللہ آیت نمبر 59 میں جب حجاب کا اور احکامات آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے حجاب کا حکم جو قرآن میں آ گیا. صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے ازواج مطہرات سے کچھ مانگے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے. اس میں پاکیزگی ہے, اس میں شرم و حیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت نمبر 53 تک ہم نے مطالعہ کیا ہے. اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ کل شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلیٰ آلہ وسلم. السلام علیکم.